بدھ 11 مئی کی سیروین کے ساتھ ماہوارہ صفدر کا سلام. پاناما پیپرز کی باز گشت، نواز شریف سے حزب اختلاف کے سوالات اور بدعنوانی کے خلاف برطانیہ میں کانفرنس، تجزیہ کار نے کہا.
نائجیریا کے پریزیڈنٹ صاحب ہیں، وزیر اعظم نے ان کے بارے میں کہا وہ کرپٹ ہیں. افغانستان نواز شریف کی قسمت اچھی تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے ان کا نام نہیں لے دیا.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. پاکستان کی پارلیمان میں متحدہ اپوزیشن نے لندن میں جائیداد اور ٹیکسوں کی ادائیگیوں اور وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے اثاثوں سے متعلق 7 سوالات نواز شریف کے سامنے رکھے ہیں اور ان سے قومی اسمبلی میں آ کر جواب دینے کا مطالبہ کیا ہے. سینیٹر اعتزاز احسن نے سوالات کے بارے میں صحافیوں کو تفصیل بتائی.
7 سوال مرتب کیے ہیں جن کی بابت ہم سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ پارلیمنٹ آئیں تو ان سوالات کا اپنے بیان کے علاوہ بھی جواب دیں. ان سوالات پر جو جواب دیں گے وہ پھر بنیاد بنے گی مزید سوالات کی جو اسمبلی میں کیے جائیں گے.
سابق پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی حیدر گیلانی افغانستان میں ایک فوجی کارروائی میں بازیابی کے بعد خصوصی طیارے کے ذریعے آج لاہور پہنچ گئے ہیں. نوشین عباس.
علی حیدر گیلانی کو ہوائی اڈے سے گاڑیوں کے قافلے میں ان کی رہائش گاہ تک لے جایا گیا ہے، جہاں میڈیا اور عام لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی. انہیں 9 مئی 2013 کو انتخابی مہم کے دوران شہر ملتان سے اغوا کیا گیا تھا اور وہ 3 برس تک اغوا کاروں کی قید میں رہے. علی حیدر گیلانی کو گزشتہ صبح افغانستان کے جنوب مشرقی صوبہ پکتیکا کے علاقے گیان میں ہونے والے ایک آپریشن کے دوران بازیاب کرایا گیا تھا.
بنگلہ دیش میں آج صبح جماعت اسلامی کے امیر متی الرحمان نظامی کی پھانسی کے بعد پاکستان میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، جبکہ جماعت اسلامی پاکستان نے کل ملک گیر ہڑتال کی کال بھی دی ہے. ہارون رشید.
بنگلہ دیش کے وزیر قانون انیس الحق کے مطابق جماعت اسلامی کے امیر متی الرحمان نظامی کو سن 1971 کی جنگ آزادی کے دوران جنگی جرائم کے الزام میں آج ڈھاکہ کی سینٹرل جیل میں پھانسی دے دی گئی. خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق پولیس نے ڈھاکہ کی بڑی سڑکوں پر چوکیاں بنا دی ہیں تاکہ مظاہروں کی راہ روکی جا سکے. متی الرحمان نظامی کو شمال مغربی ضلع پبنا میں دفن کر دیا گیا ہے. جنگی جرائم کے سلسلے میں جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے دیگر اہم رہنما عبد القادر ملا، قمر الزمان سمیت کئی افراد کو تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے.
عراقی حکام کا کہنا ہے کہ بغداد کے مصروف بازار میں کار کے ذریعے کیے جانے والے بم حملے میں 60 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حالیہ برسوں میں شہر میں ہونے والا یہ بدترین حملہ ہے. صدر سٹی میں شیعہ اکثریت کے علاقے میں ہونے والے اس حملے میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے جو شیعوں کو بدعتی تصور کرتی ہے. تازہ اطلاعات کے مطابق بغداد میں ہی خادمیہ اور جامعہ کے علاقوں میں مزید 2 کار بم حملے ہوئے ہیں جن میں 20 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں. ایک تازہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ایسے افراد جو کسی تنازع یا پھر قدرتی آفت کی بنیاد پر اندرونی طور پر بے گھر ہوئے ہیں ان کی تعداد اب 4 کروڑ تک پہنچ گئی ہے. انٹرنل ڈسپلیسمنٹ مانیٹرنگ سینٹر کی رپورٹ کہتی ہے کہ ملک کے اندر بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد پناہ کے غرض سے عالمی سرحدیں پار کرنے والے افراد کے مقابلے میں 2 گنی ہے. ادارے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ عرب اسپرنگ اور نام نہاد دولت اسلامیہ کے منظر عام پر آنے کے بعد سب سے زیادہ افراد مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں بے گھر ہوئے ہیں. چین میں حکام نے مقامی رہائشیوں کے احتجاج اور مظاہروں کے بعد ایک پیٹرو کیمیکل پلانٹ لگانے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے. ادھر اٹلی کی پارلیمان نے حکومت کو ہم جنس پرستوں کی سول یونین کو قانونی شکل دینے کی منظوری دے دی ہے. عبید ملک.
اٹلی وہ آخری مغربی ملک ہے جہاں ہم جنس پرستوں کے تعلقات کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے، لیکن اب وزیر اعظم میٹیو رینزی نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے. ہم جنس پرستوں کی سول یونین کا بل آج شام قانون بن جائے گا جب ایوان زرعی میں آج ہی اس پر باقاعدہ ووٹنگ ہو جائے گی. اٹلی میں شہری حقوق کی تنظیموں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. ادھر جرمنی کا کہنا ہے کہ وہ ان ہم جنس پرست مردوں کی سزاؤں کو معاف کر دے گا جنہیں جنگ عظیم دوئم کے بعد ہم جنس پرستی کے خلاف قانون کے تحت سزائیں دی گئی تھیں.
اور پاپ گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کے نام سے منسوب ایوارڈ بی ایم آئی پاپ ایوارڈز میں خود انہیں ہی دے دیا گیا. تفصیل سنیے ثنا گلزار کی زبانی.
لاس اینجلس میں منعقد ہونے والی تقریب میں گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کی فنکارانہ صلاحیتوں کی بنیاد پر ان کے نام منسوب اوارڈ انہیں ہی دیا گیا۔ بی ایم آئی پاپ اوارڈ وصول کرتے وقت ٹیلر سوئفٹ کا کہنا تھا کہ اگر کسی اور کو اس اوارڈ کے لیے منتخب کیا جاتا تو انہیں مایوسی ہوتی۔ یہ دوسری مرتبہ ہے جب بی ایم آئی نے کسی گلوکارہ کے نام پر اوارڈ کا نام رکھا ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پاناما پیپرز کی بازگشت، نواز شریف سے حزب اختلاف کے سوالات اور بدعنوانی کے خلاف برطانیہ میں ہونے والی عالمی کانفرنس، پروگرام کے پہلے حصے میں یہی موضوعات زیر نظر رہیں گے۔ اور اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی بھی یہی ہے کہ وزیراعظم سے اثاثوں اور جائیداد کے بارے میں 7 سوال اور ان کے جواب مانگے گئے ہیں۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے یہ سوال پاناما لیک سے متعلق وزیراعظم کی جائیداد اور ٹیکس کے گوشواروں کے بارے میں کیے ہیں، اور ان سے یہ کہا ہے کہ اگر انہوں نے ان سوالات کے جمعے کے دن پارلیمان میں جواب نہ دیے تو پھر حزب اختلاف کے پاس وزیراعظم کے ان سوالوں کے جواب نہ دینے کی صورت میں اور بھی کئی آپشنز موجود ہیں۔ اس کی تفصیل بھیجی ہے ہمیں اسلام آباد سے شہزاد ملک نے۔
آج حزب مخالف کی جماعتوں کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ایوان بالا یعنی سینٹ میں قائد حزب اختلاف چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ اپوزیشن کی طرف سے جو 7 سوالات تیار کیے گئے ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم سن 1985 سے لے کر آج تک اپنے اور اپنے بچوں کے نام، جائیداد کی تفصیلات سے آگاہ کریں۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں جو جائیداد خریدی گئی ہے اس کی تفصیلات اور اس پر ادا کیے گئے ٹیکس کی تفصیلات کے بارے میں بھی ایوان کو آگاہ کیا جائے۔ ان 7 سوالوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم اپنے بچوں کے نام، جو آف شور کمپنیاں ہیں ان کے اکاؤنٹس اور کمپنیوں کی تعداد کے بارے میں بھی ایوان کو آگاہ کریں۔ چودھری اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ وزیر اعظم حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کا تسلی بخش جواب دیں گے اور وہ راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔
7 سوال ہم نے کیے ہیں، آسانی پیدا کر دی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے پرسوں تشریف لانا ہے، ہم نے پہلے سوال کر دیے تاکہ ان کو ہم سرپرائز سے نہ لیں، ان کو ہم یوں ہی ان کو بلکہ موقع دیں کہ وہ تیاری کر کے تشریف لائیں۔ 7 سوال ہیں، ان 7 سوالوں کا جواب وہ تفصیلاً دیں، اور اس جواب اور بیان کی بنیاد پر ممبران اسمبلی مزید سوال کرنے کے لیے ان کو بھی سہولت ہو جائے۔
پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی تیسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مشترکہ اپوزیشن کی طرف سے پوچھے گئے ان سوالوں کے اگر جواب مل بھی جائیں تو پھر بھی حزب مخالف کی جماعتیں پاناما لیکس کی عدالتی تحقیقات کروانے کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے پاناما لیکس کی تحقیقات کے معاملے پر مذاکراتی ٹیم تشکیل دینا خوش آئند ہے۔
ہم منتظر ہیں کہ حکومت اپنی ٹیم تشکیل دے اور ان کی ٹیم کو دیکھ کر اپوزیشن جماعتیں اپنی ٹیم جو ہے ان کو اس کا اعلان کرے گی تاکہ میز پر بیٹھ کر ٹی او آرز پر ہم گفت و شنید کریں اور ایک متفقہ ہم ٹی او آر پر پہنچنے کی کوشش کریں جس کی بنیاد پر جوڈیشل کمیشن کاروائی آگے بڑھائے۔
دوسری جانب حکومت نے حزب مخالف کی طرف سے وزیر اعظم سے پوچھے گئے سوالوں کو غیر سنجیدہ قرار دیتے ہوئے انہیں حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف قرار دیا۔ نجکاری کے وفاقی وزیر محمد زبیر اور حکمراں جماعت کے دیگر رہنماؤں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حزب مخالف کی جماعتیں خود ابہام کا شکار ہیں کہ پاناما لیکس کی تحقیقات کس سے کروائی جائیں۔
میرا خیال ہے تھوڑا سا شاید اعتزاز احسن صاحب ماشاءاللہ ضرور ان کو پتا ہوگا لیکن وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دینے کی کوشش کرتے ہیں اور پاکستان کے عوام کو گمراہ پورے پاکستانی جو ہیں پورے پاکستانی اور میاں نواز شریف اور ان کی فیملی فور فرنٹ پر رہے ہیں کہ وہ جتنے بھی 1985 سے انہوں نے پوچھا 1985 سے ریگولرلی انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کر رہے ہیں اور وہ ویلتھ سٹیٹمنٹ فائل کر رہے ہیں اور جب بھی الیکشن ہوا ہے تو الیکشن کمیشن میں جو بھی ڈاٹا ریکوائرڈ ہے وہ پیش کیا ہے. یہ آج کی بات نہیں میں بتا رہا کیونکہ یہ 90s میں خاص طور پر بات کرتے ہیں. ان سالوں کے تمام اسیسمنٹس ان کے کلیئر ہیں, تمام فیملی ممبرز کے اسیسمنٹس کلیئر ہیں. کس حکومت نے اور کس انسٹیٹیوشن نے کلیئر کیے؟ جب جنرل مشرف کی حکومت تھی.
سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں حزب مخالف کی جماعتوں نے ایوان کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا اور کہا کہ وہ یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک وزیر اعظم ایوان میں آ کر پاناما لیکس کے بارے میں اپنی پوزیشن واضح نہیں کرتے. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
ادھر برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کل یعنی 12 مئی کو انسداد بدعنوانی کانفرنس کی میزبانی کرنے والے ہیں جس میں بدعنوانی کے خاتمے کے لیے عالمی اقدامات میں کوئی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کریں گے فراز ہاشمی.
اس کانفرنس کا انعقاد پاناما لیکس کے انکشافات کے کچھ ہفتوں بعد ہو رہا ہے اور کئی ایسے ملکوں کے رہنما بھی اس کانفرنس میں شریک ہوں گے جن کے نام پاناما لیکس میں سامنے آ چکے ہیں. اس کانفرنس کے انعقاد کے مقاصد میں بدعنوانی کو روکنے کے لیے مشترکہ لائے عمل کی تیاری ہے. کانفرنس میں کرپشن کو روکنے کے لیے ایسے قوانین پر اتفاق رائے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی جن کی مدد سے بدعنوانی کے ذریعے حاصل کی گئی دولت کو کمپنی کے اصل مالک کا نام صیغہ راز میں رکھ کر دولت کو چھپایا نہ جا سکے. وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے کانفرنس کے انعقاد سے صرف 2 روز قبل ملکہ برطانیہ سے بات کرتے ہوئے افغانستان اور نائجیریا کو کمال کے بدعنوان ملک کہہ کر انسداد بدعنوانی کانفرنس کو اخبارات کی زینت بنایا ہے. برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون آف شور کمپنیوں کے ذریعے دولت کو چھپانے کے خلاف آواز اٹھانے والے پہلے عالمی رہنما ہیں. پاناما لیکس میں اپنے والد این کیمرون کی کمپنی کا نام آنے کے باوجود وزیراعظم کیمرون بارہا رازداری کے کلچر کو ختم کرنے کے عزم کا اظہار کر چکے ہیں. برطانیہ نے سن 2010 سے آف شور کمپنیوں کے ذریعے ٹیکس چوری کو روکنے کے اقدامات شروع کر رکھے ہیں جس کی وجہ سے کم از کم 2 ارب پاؤنڈ آف شور کمپنیوں سے واپس برطانیہ میں لائے جا چکے ہیں. اس کانفرنس میں عالمی رہنماؤں کے علاوہ کاروباری دنیا, سول سوسائٹی اور فیفا اور یوئیفا جیسی کھیلوں کی بڑی تنظیموں کو بھی مدعو کیا گیا ہے. برطانیہ جی 20 ممالک میں سے پہلا ایسا ملک ہے جس نے ایک سینٹرل رجسٹری بنائی ہے جس سے کسی بھی کمپنی کے اصل مالکوں کے قوائف حاصل ہو سکیں گے. یہ سینٹرل رجسٹری جون سن 2016 میں شائع ہو جائے گی.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے تھے فراز ہاشمی. اسی انسداد بدعنوانی کانفرنس کے تناظر میں ہم نے برطانیہ میں مقیم قانونی ماہر اور کیو سی سبقت اللہ قادری سے بات کی اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ کرپشن یعنی بدعنوانی کے بارے میں اس قسم کی عالمی کانفرنس کی آخر ضرورت کیا آ پڑی؟
پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ برطانیہ میں 122 بلین تقریباً 122 بلین پاؤنڈ کی پراپرٹیز جو ہیں انگلینڈ اور ویلز میں ہیں جی. جو آف شور کمپنیز کے نام پر ہیں اور یہ آف شور کمپنی قانونی طور پہ پرفیکٹلی آپ کسی کے نام پہ لے سکتے ہیں, کسی کمپنی کے نام پہ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آف شور کمپنیاں بنائی اس لیے جاتی ہیں کہ آپ منی لانڈرنگ کو چھپائیں یا آپ ٹیکس نہ پے کریں, کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ کس کی پراپرٹی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو نائجیریا کے پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ مین اسپیکر ہیں کل کی سمٹ میں جی. اور وزیر اعظم صاحب نے ان کے بارے میں کہا وہ کرپٹ ہیں. افغانستان کو ان کو جی. نواز شریف کی قسمت اچھی تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے ان کا نام نہیں لے دیا.
لیکن جیسے کہ قادری صاحب آپ نے کہا کہ یہ جو آف شور کمپنیز ہیں ان میں کوئی نام نہیں ہوتا اور وہ تمام جو کالا دھن ہے اس کے ذریعے چھپایا جا سکتا ہے, تو یہ بتائیے کہ پھر قانون سازی تو انہی میں کرنے کی ضرورت ہے نا.
دیکھنا جون میں جو قانون آ رہا ہے جس میں یہ پبلک رجسٹر ہوگا, جو ساری جو کمپنیاں ہیں آف شور کمپنیاں وہ پبلک رجسٹر میں ان کا نام ہوگا اور انہیں بتانا پڑے گا کہ بینیفیشل اونر کون ہے, لیکن ریٹروسپیکٹو نہیں ہوگا. مقصد یہ کہ جیسے آج کل پاکستان میں چکر چل رہا ہے کہ جناب یہ وزیر اعظم صاحب کے صاحبزادے کی پراپرٹی جو آف شور کمپنی کے نام پر ہیں, اب اگر ان کو رجسٹر ہوگا تو پتہ چلے گا کہ 2006 سے وہ حسین نواز کے نام پہ, لیکن ریٹروسپیکٹو نہیں ہوگا کہ اوریجنل کب سے ہے. ایک تو ریٹروسپیکٹو ہونا چاہیے, دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے یہ قانون جو آ رہا ہے جون میں, جو
مطلب یہ کہ پیچھے جا کر دیکھا جا سکے کہ اصل میں یہ دولت آئی کیسے اور کس طرح سے آئی.
بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ جو برطانیہ کی اوورسیز ٹیریٹریز ہیں, جو مین جگہ ہیں, ورجن آئی لینڈ ہے اور دوسری ڈیپینڈنٹ ٹیریٹریز ہیں, کمپنی تو وہاں رجسٹر ہیں, یہ قانون وہاں نہیں اپلائی ہو رہا ہونے والا ہے. بلکہ یہ انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ جناب وہ برطانیہ کی ایجنسیز کو, لا انفورسمنٹ ایجنسی کو اگر وہ مانگے تو اطلاع دیں گے. لیکن یہ کہ برطانیہ کا قانون ہے, اب دیکھیے کل کی کانفرنس میں کیا کہتے ہیں, سمٹ میں جو برطانیہ کو چاہیے کہ آرڈر ان کونسل سے کہے کہ تمام جو اصل میں چیف ہے وہ برطانیہ میں رجسٹر نہیں ہیں کمپنیاں, یہ کمپنیاں تو ورجن آئی لینڈ میں رجسٹر ہیں, ڈیپینڈنٹ ٹیریٹریز میں ہیں, تو وہاں پر بھی وہ قانون ہونا چاہیے آرڈر ان کونسل.
تو پھر ایک تو یہ قانون خود ہی ناکافی ہے کہ یہ یہی نہیں پتا چلا سکے گا کہ اصل میں جو دولت ہے وہ کہاں سے آئی, کس قسم کی دولت تھی, کس ذریعے سے آئی, اور دوسرے یہ کہ خود برطانیہ کے وہ آئی لینڈ جہاں پر یہ کمپنیز رجسٹرڈ ہیں وہاں پر یہ نافذ ہی نہیں ہوگا, تو پھر اس کا لاگو نہیں ہوگا, تو کیا فائدہ ہے پھر اس کا؟
اب دیکھیں کل کی سمٹ میں کیا کیا جاتا ہے, دوسرے ممالک سے جو لوگ آئے ہیں وہ برطانیہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ ایماندار ہیں تو اپنی ڈیپینڈنس ٹیریٹریز میں قانون لاگو کیجیے. مطلب بیسک بات یہ ہے کہ یہ بڑا کنٹرڈکشن کا, ایک طرف برطانوی مورالٹی کی بات آتی ہے, برطانیہ کہتا ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں, جمہوریت کے حامی ہیں,
اور دوسری طرف یہ ہے قادری صاحب کہ دنیا بھر سے لوٹی ہوئی دولت, کرپشن کی دولت, وہ سب یہاں پر آتی ہے.
وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ بڑے بہت بڑے کرپشن ہیں نائجیریا کے, لیکن نائجیریا کا سارا پیسہ تو یہاں لگا ہوا ہے نا کرپشن کا. یہ ملکہ کو انہوں نے نہیں بتایا کہ جی ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اس سے کرپشن کے لیے.
آپ نے جو بات کی کہ اس یہ جو لوٹی ہوئی دولت یہاں پر آتی ہے اس سے برطانیہ کی معیشت کو فائدہ ہوتا ہے, تو پھر یہ برطانیہ کیسے کر پائے گا اس سلسلے میں کوئی قانون سازی؟
نا یہ تو ہپوکریسی کی بات آتی ہے. اچھی بات یہ کہ کل سمٹ ہو رہی ہے, مسئلہ اٹھایا جائے گا وہاں پر, برطانیہ وزیر اعظم بتائیں گے کہ وہ کہنے والے ہیں کہ جی ہم نے ابھی اینٹی منی لانڈرنگ لاز لا رہے ہیں, پروٹوکول لا رہے ہیں, یہ لا رہے ہیں, لیکن وہ کتنا کامیاب ہوگا اب سمٹ کے بعد, کم از کم بگننگ شروع ہوئی ہے, ڈبیٹ شروع ہو گیا ہے, توجہ اس لیے بھی ہو رہی ہے صرف کیونکہ ٹیررزم کا مسئلہ ہے, کیونکہ اس سے ٹیررزم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. یونائٹیڈ نیشن تو پہلے سے کنونشن ہو چکا ہے کرپشن کے خلاف, ملکوں نے وعدہ کیا ہے لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, کوئی انفورسمنٹ نہیں ہوا ہے. اب چونکہ اچھی بات یہ ہے کہ پیناما لیکس آئی ہیں, اس میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہی نہیں ہیں بلکہ یورپین ممالک کے وزراء, وزیر اعظم شامل ہیں, انہوں نے ریزائن کیا ہے, تو اب یہ مسئلہ آگے بڑھ رہا ہے. ہوپ فلی کل جو سمٹ ہے اور جو پیناما لیکس ہیں اس کی وجہ سے شاید کچھ کسی قدر اتنا مسئلہ حل اتنا نہیں ہوگا, توقع زیادہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن شاید یہ پہلا قدم ہے جو ویلکم ہونا چاہیے.
لندن سے یہ تھے قانونی ماہر صفقت اللہ قادری. ادھر نیوزی لینڈ کی پارلیمان میں بھی پاناما پیپرز اور پاناما لیکس ہی زیر بحث رہیں, اور اس حوالے سے دھواں دار بحث ہوئی اور معاملات یہاں تک پہنچے کہ اسپیکر نے ملک کے وزیر اعظم کو کسی قسم کی رو رعایت کے بغیر پارلیمان سے نکال باہر کیا. یہ تفصیل پیش کریں گے سلیم قاضی, اور یہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ ہے.
وزیر اعظم جان کی کو پارلیمان سے نکالنے سے پہلے اسپیکر ڈیوڈ کارٹر نے وزیر اعظم اور دیگر ارکان کو خبردار کیا کہ وہ پارلیمان کی کارروائی میں خلل نہ ڈالیں, لیکن وزیر اعظم نے اسپیکر کی وارننگ کی پرواہ نہیں کی. اس موقع پر اسپیکر ڈیوڈ کارٹر کا کہنا تھا کہ انہوں نے مسٹر جان کی کو کئی مرتبہ خبردار کیا لیکن انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی. اسپیکر کا مزید کہنا تھا کہ ایوان میں وزیر اعظم کے ساتھ دیگر ارکان سے مختلف رویہ نہیں اختیار کیا جا سکتا. واضح رہے کہ مسٹر جان کی کو پہلی مرتبہ ایوان سے نہیں نکالا گیا ہے. نیوزی لینڈ کی ایک ویب سائٹ سٹف کا کہنا ہے کہ ملک کے پارلیمانی ریکارڈ کے مطابق وزیر اعظم بننے سے پہلے رکن پارلیمان کی حیثیت میں بھی مسٹر کی کو تین مرتبہ ایوان سے نکالا جا چکا ہے. مسٹر جان کی پارلیمانی چیمبر سے نکالے جانے والے نیوزی لینڈ کے پہلے وزیر اعظم بھی نہیں ہیں, بلکہ اس حوالے سے وہ ہیلن کلارک اور ڈیوڈ لینگ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. سابق وزیر اعظم ہیلن کلارک کو سن 2005 میں اور ان سے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ لینگ کو 1986 اور پھر 1987 میں ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا.
یہ تھے سلیم قاضی. ادھر برازیل کی صدر روسیف کو بھی کرپشن کے معاملے پر مواخذے کی تحریک کا سامنا ہے. برازیل کی صدر روسیف نے سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ وہ ان کے خلاف مواخذے کی تحریک کو روک دیں۔ صدر روسیف کی جانب سے اپنے خلاف مواخذے کی تحریک پر سینٹ میں رائے شماری رکوانے کے لیے یہ ایک آخری کوشش سینٹ کے اجلاس سے چند گھنٹوں قبل کی گئی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ ایمن خواجہ۔
صدر روسیف کے وکلا کا کہنا ہے کہ انہیں تعصب اور بے قاعدگیوں کے الزامات کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سے قبل اس قسم کے اقدامات کو سپریم کورٹ مسترد کر چکا ہے۔ سینٹ میں اگر اکثریتی ارکان نے صدر روسیف پر باقاعدہ مقدمہ چلانے کے حق میں ووٹ دیا تو صدر روسیف کو 180 روز کے لیے معطل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل صدر روسیف کے حامیوں نے کئی شہروں میں سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے اور آگ لگا کر ٹریفک معطل کر دی، جس کی وجہ سے برازیل کے کئی اہم شہروں میں نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ کانگریس کے ایوانی زیری کے قائم مقام سپیکر ولدیر میران نے منگل کے روز ایک غیر متوقع قدم اٹھایا جب انہوں نے صدر کے مواخذے کی تحریک پر رائے شماری کرنے کی قرارداد کو چیمبر میں معطل کر دیا تھا، لیکن پھر 24 گھنٹوں سے کم عرصے میں انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ اس سے قبل انہوں نے کہا تھا کہ 17 اپریل کو منعقد ہونے والی رائے شماری کانگریس کے قوانین کے منافی تھی۔ ایوان کی بھاری اکثریت نے مواخذے کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ صدر روسیف پر بڑھتے ہوئے خسارے کو چھپانے کے لیے سرکاری اکاؤنٹس میں رد و بدل کرنے کے الزامات ہیں جن سے وہ انکار کرتی ہیں۔ یہ طویل اور متنازع سیاسی عمل ایک اہم موڑ پر آ چکا ہے جب برازیل کی سینٹ کے 81 ممبران کو اب اس معاملے پر ووٹ ڈالنا ہوگا کہ آیا صدر روسیف کے خلاف مواخذے کے مقدمے کی مکمل سماعت کی جائے یا نہیں۔ برازیل کی پہلی خاتون رہنما کا کہنا ہے کہ کانگریس کے ایوانی زیری اور اب سینٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ان کے سیاسی مخالفین کی جانب سے انہیں اپنے عہدے سے ہٹانے کے لیے ایک عدالتی بغاوت ہے۔ صدر روسیف کے مواخذے کی جو بھی اصل وجوہات ہوں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی بائیں بازو کی ورکرز پارٹی انتہائی غیر مقبول ہے۔ برازیل ایک اقتصادی بحران سے گزر رہا ہے اور صدر روسیف کی حکومت بدعنوانی کے ایک بہت بڑے اسکینڈل میں پھنسی ہوئی ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہی تھیں ایمن خواجہ۔ اور برازیل کی تناظر میں سوال یہ ہے کہ کرپشن کے معاملے پر صرف برازیل میں ہی سیاسی بے چینی ہے یا لاطینی امریکہ کے دوسرے ممالک میں بھی حالات اسی نہج پر جاتے نظر آتے ہیں۔ واشنگٹن میں مقیم اقتصادی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر منظور اعجازی کہتے ہیں کہ یہ لہر اب چل نکلی ہے۔
میرے خیال میں دوسرے ممالک میں بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ لاطینی امریکہ میں ایک ٹرینڈ چلتا ہے، تو وہ اس طرح برازیل سے شروع ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں دوسرے ملکوں میں بھی اس ٹرینڈ کا اثر پڑ رہا ہے۔
اچھا، تو خود جس ملک میں آپ رہتے ہیں یعنی امریکہ، اور جہاں انتخابی مہم بھی بہت زوروں پر ہے، وہاں پر یہ موضوع کتنا اہم ہے خصوصاً اس انتخابی مہم کے دوران؟
یہاں مطلب کرپشن کی سینس میں تو نہیں ہے، لیکن جو ریگڈ اکانومی ہے اس کا موضوع جو ہے وہ برنی سینڈرز ہیں، جو صدارتی امیدوار، انہوں نے بہت اٹھا رکھا ہے کہ امریکہ میں جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے یا جو کچھ بھی ترقی ہوتی ہے اس میں سے میجورٹی حصہ جو ہے وہ امیر طبقہ لے جاتا ہے، وال اسٹریٹ لے جاتی ہے، اور غریبوں کے حصے میں کچھ نہیں آتا، یعنی عوام کے حصے میں کچھ نہیں آتا۔ تو اس طریقے سے ہے، لیکن فی نفس ہی جس طرح کی کرپشن کا لیٹن امریکہ میں چرچا ہے، ویسا چرچا امریکہ میں اس طرح سے نہیں ہے۔
اچھا، پاناما لیکس میں، جو پاناما لیکس جس کی وجہ سے ایک بدعنوانی کا بڑا شور اٹھا ہوا ہے اس وقت دنیا بھر میں، اس میں تو امریکیوں کے نام بھی ہیں۔
بالکل ہیں، اور امریکہ، یہ تو ابھی صرف پاناما لیکس آئے ہیں، جب دوسری لیکس آئیں گی تو اس میں امریکیوں کے بہت سے نام ہوں گے۔
لیکن اس کے باوجود بدعنوانی یا کرپشن کوئی بڑا موضوع نہیں ہے؟
دیکھیں، دو طرح کے لوگ پیسے باہر لے جاتے ہیں، ایک تو ٹیکس کے پیسے باہر لے جاتے ہیں، دوسرے بدعنوانی کے لیے جاتے ہیں۔ تو امریکہ میں زیادہ تر جو پیسہ باہر جا رہا ہے وہ ٹیکس بچانے کے لیے جا رہا ہے۔
ہاں، یہ تو اور ملکوں میں بھی ہے، یورپ میں بھی ایسا ہی ہے کہ جہاں پر ٹیکس ہیونز ہیں وہاں پر پیسہ جاتا ہے۔
بالکل، تو ٹیکس کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ ان آف شور کمپنیز کے تھرو انویسٹ کرتے ہیں، تاکہ جو اس کی انکم ہے اس پہ ٹیکس نہ دینا پڑے۔ تو بدعنوانی جو ہے، کرپشن کا جو پیسہ ہے، ان کاٹن مین کا جو پیسہ ہے، وہ دوسرا موضوع ہے، جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے
کہ
65 کروڑ روپیہ ایک شخص کے گھر سے پکڑا گیا۔
لیکن یہ بتائیے گا ڈاکٹر منظور اعجاز، جیسے کہ برازیل میں ہو رہا ہے کہ کرپشن کی وجہ سے ایک حکومت چلی جائے گی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ رجحان دنیا کے دوسرے ترقی پذیر ملکوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے؟
میرے خیال میں بالکل آ سکتے ہیں، لگتا ہے کہ پہلے ہی دیکھیں نا کہ آئس لینڈ کا وزیر اعظم چلا گیا، ترقی یافتہ ممالک میں خود برطانیہ کے وزیر اعظم کو بہت سی یہاں وضاحتیں دینی پڑی، تو یہ میرے خیال میں یہ جو کرپشن کے خلاف جو جنگ ہے یہ بڑھے گی اور سیاسی نتائج اس کے نکلیں گے۔ پاکستان میں بھی غالباً یہی ہوگا کہ آخر کار عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ آ سکتے ہیں۔
پاناما لیکس کی بازگشت پاکستان کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک میں، اور بدعنوانی روکنے کے لیے لندن میں عالمی سربراہ کانفرنس کیا کوئی قانون سازی کر سکے گی؟ ان موضوعات پر ہم نے اپنے پروگرام کے اس حصے میں تفصیل سے بات کی ہے۔ یہ موضوع یہیں ختم، سیربین جاری ہے۔
ہم سے بات کریں،
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں،
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی سی، ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095126111139، یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبد الرشید شکور۔
انگلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان شارلوٹ ایڈورڈز نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کی قیادت میں انگلینڈ نے خواتین کا عالمی کپ اور ورلڈ ٹی ٹوینٹی جیتا۔ وہ خواتین کی 4 ایشز سیریز جیتنے والی کپتان بھی ہیں۔ انہوں نے مجموعی طور پر 200 انٹرنیشنل میچوں میں انگلینڈ کی قیادت کی۔ مینچیسٹر یونائیٹڈ کی چیمپئنز لیگ میں جگہ بنانے کی امیدوں کو اس وقت زبردست دھچکا پہنچا جب اسے ویسٹ ہیم نے 2-3 میں 3 سے ہرا دیا۔ یونائیٹڈ اس شکست کے بعد پریمیئر لیگ کے پوائنٹس ٹیبل پر بدستور 5 نمبر پر ہے، اور 4 نمبر کی ٹیم مینچیسٹر سٹی سے وہ 2 پوائنٹس پیچھے ہے۔ یونائیٹڈ کے مینیجر لوئی وان گال تسلیم کرتے ہیں کہ سب کچھ اب ان کے ہاتھ میں نہیں۔
آئی تھنک اٹ از سٹل پوسیبل بٹ اٹ از ناٹ ان آور اون ہینڈز۔
لوئی وان گال کہہ رہے ہیں چیمپئنز لیگ کی 4 ٹیموں میں جگہ بنانے کا موقع اگرچہ اب بھی موجود ہے، لیکن اب معاملہ صرف ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ برطانوی ٹینس کھلاڑی اینڈی مرے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ان کا اگلا کوچ صفے اول کا ایک سابق کھلاڑی ہوگا۔ اینڈی مرے یہ تقرری ایم ایل اے موریسمو کو کوچ کی حیثیت سے ہٹانے کے بعد کرنے والے ہیں۔ 2 گرینڈ سلیم ٹورنامنٹس کی فاتح موریسمو 2 اینڈی مرے کی کوچ رہیں۔ ڈوپنگ اسکینڈل میں گھرے روس پر نئے الزامات سامنے آئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ 2014 کے سرمائی اولمپکس میں بھی روسی ایتھلیٹس نے ڈوپنگ قواعد کی خلاف ورزی کی تھی۔ انگلینڈ کے فٹ بال مینیجر رائے ہاٹسن نے یورو فٹ بال کے لیے 23 رکنی اسکواڈ کا اعلان پیر تک مؤخر کر دیا ہے، کیونکہ وہ انگلش پریمیئر لیگ ختم ہونے پر ہر کھلاڑی کی فٹنس کی مکمل یقین دہانی چاہتے ہیں۔ 10 سے فرانس میں شروع ہونے والے یورو 2016 کے لیے تمام ٹیموں کے ناموں کا اعلان کرنے کی آخری تاریخ 31 مئی ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبد الرشید شکور۔ بہتر زندگی کی تلاش میں پاکستان سے جو بہت سے ہندو بھارت کا رخ کرتے ہیں، وہاں ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، کن مشکلات کا انہیں سامنا ہے، یہ ایک تفصیلی رپورٹ پروگرام میں آگے آنے کو ہے، لیکن یہاں پر سیربین اپنے نصف کو پہنچ چکا ہے، تو اہم خبروں کی شہ سرخیاں ہوں گی، پیش کر رہے ہیں عبداللہ فاروقی۔
پاکستانی پارلیمان میں متحدہ اپوزیشن نے لندن میں جائیداد اور ٹیکسوں کی ادائیگیوں اور وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے احساسوں سے متعلق 7 سوالات نواز شریف کے سامنے رکھے ہیں اور ان سے قومی اسمبلی میں آ کر جواب دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں آج جماعت اسلامی کے امیر متی الرحمان نظامی کی پھانسی کے بعد پاکستان میں مظاہرے کیے گئے اور کل ملک گیر ہڑتال کی کال دی گئی ہے۔ عراقی شہر بغداد میں ہونے والے سلسلہ وار کار بم حملوں میں 80 سے زیادہ افراد ہلاک اور دیگر کئی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ دھماکے شیعہ اکثریتی علاقوں اور مصروف بازار میں ہوئے ہیں۔ اٹلی کی پارلیمان نے حکومت کو ہم جنس پرستوں کی سول یونین کو قانونی شکل دینے کی منظوری دے دی ہے۔ اور یوکرائن کے صدر پیٹرو پوروشنکو نے جمعرات کو لندن میں ہونے والی انسداد بدعنوانی کانفرنس میں اپنی شرکت منسوخ کر دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیٹ بین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بہتر زندگی کی تلاش میں بہت سے پاکستانی ہندو ہندوستان کا رخ کرتے ہیں، لیکن اکثر ان کی زندگی مشکلات کا شکار ہی رہتی ہے۔ بھارت میں بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد یہ امید پیدا ہو چلی تھی کہ انہیں بہت سی سہولیات فراہم کی جائیں گی، کیونکہ وزیر اعظم بننے سے پہلے خود نریندر مودی نے بار بار یہ کہا کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ظلم و جبر کا شکار ہونے والے ہندو بھارت نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے۔ تو کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ اپنے سپنوں کے اس دیس میں، اس کا جائزہ لیا ہے دلی سے سہیل حلیم نے اپنی اس رپورٹ میں۔
جائے بابروں دھڑی، جائے بجرنگ بلی کی، جائے بولو۔
گل بدن پاکستانی ہندو ہیں جو اپنے پورے کنبے کے ساتھ بہتر زندگی اور اپنے دھرم کی تلاش میں 6 ماہ قبل ہندوستان آئے تھے۔ اب وہ دلی کی اسولہ بھاٹی وائلڈ لائف سینکچری کے قریب خیمہ زن ہے۔ ان کی صبح کا آغاز تو بھجن کیرتن سے ہوتا ہے، لیکن باقی دن اس بہتر زندگی کے انتظار میں گزر جاتا ہے جس کا خواب لے کر وہ ہندوستان آئے تھے۔
میں یہ سوچ گئے گا بچے سدھر جائیں گے، آپ کا سکھ ملے گا، ہندو دھرم ملے گا، نوکری ملے گی، بچے پڑھائی کرے گے، پر گھر بنانے میں نہیں دیتے، پھر میں کیا بولوں، جھوٹ ماروں، مدر میں بیٹھا ہوں کو جھوٹ ماروں؟ عزت واسطے آئے ہیں، غریب لوگ ہیں، غریب لوگ کو سکھ دے کے تو خوش مانگے گا، دعا کرے گا۔ اب یہ راجپوتی چلی گئی، کہاں راجپوتی، دیکھی نہیں تو اب دیکھتے، راجپوتی ہے یہ میری، یہ فقیر جیسے ہوتے ہیں ایسے بیٹھے ہیں۔
گلبدن کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات پر ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تلاش میں ہندوستان آئے تھے، لیکن یہاں ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔
یہاں پر بھارت میں آئے تھے، یہاں پر بھی ہمارا کوئی نہیں، نہ پوچھو نہ یار، نہ کوئی دکھ کا، نہ سکھ کا، کوئی کسی کا نہیں۔ واپسی جو جاؤں تو پاکستان پوچھے گا بادشاہ کیوں آئے ہو؟ بھائی یہی بولوں بھائی، بھوک مر گیا ہوں، جب میرے کو ظلم گیا، اسے تو نہیں کہتا ہوں بھائی، بھوک مرتا بھی ایسا نہیں کہتا ہوں، کبھی نہ کبھی بادشاہ میرا خیال کرے گا۔
پاکستان سے کافی بڑی تعداد میں ہندو ہندوستان آ کر آباد ہو رہے ہیں۔ صحیح اعداد و شمار تو موجود نہیں، لیکن پاکستانی ہندوؤں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے سماجی کارکن ہندو سنگھ سوڈھا کا اندازہ ہے کہ ان کی تعداد 50,000 کے قریب ہے۔
دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو نہ تو کوئی ریفیوجی اسٹیٹس ہے، جیسے باقی جو ساؤتھ ایشیا سے ریفیوجی گروپس آتے ہیں ان کو ریفیوجی اسٹیٹس باقاعدہ دیا گیا، جیسے برمیز ہیں۔ اب وہ وہاں پر اپنی جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں اپنی دیش کے لیے، لیکن یہاں پر ان کو ریفیوجی یو این ایچ سی آر نے دے رکھا ہے۔ بہت سارے ریفیوجیز گروپ ہیں جن کو کہ آپ نے یا تو بھارت سرکار نے یا یو این کے کسی ادارے نے ان کو تسلیم کیا ہے۔
ان کا دعویٰ ہے کہ اقتدار میں آنے سے پہلے بی جے پی کافی شدت سے ان کے مسائل اٹھاتی تھی، اب اس نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔
سب سے بڑی بدسلوکی یہ ہے کہ آپ ان کو پاک نیشنل مانتے ہیں آن ریکارڈ۔ اب پاک نیشنل کو آپ کہیں بھی جو ہے جہاں بھی اور اس کو ان کو کہا بھی باقاعدہ پاکستانی جاتا ہے۔ اب پاکستانی سمجھ کر کے کتنی بدسلوکی ہو سکتی ہے آپ اس کا انداز لگا سکتے ہیں۔
لیکن حکمراں بی جے پی کے ترجمان سدھارتھ ناتھ سنگھ اس تاثر کو مسترد کرتے ہیں کہ پاکستانی ہندوؤں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے۔
یہ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار آئی ہے یا سرکار پورو میں بھی رہی ہے، ہم لوگ نے ہمیشہ ان کی چنتا کری ہے، کیونکہ وہ ان کی چنتا بھارت نہیں کرے گا تو کون سا ملک کر سکتا ہے، تو اس لیے ان کی چنتا ہمیشہ کری جا رہی ہے اور ہم لوگ کریں گے بھی۔ थोड़ा सा इंतजार करना है। एक दफे सिटीजनशिप एक्ट हम पार्लियामेंट से पास कर देंगे, उसके प्रावधान ऐसे हैं जिसमें सुविधा ही सुविधा उनको मिलेगी।
पाकिस्तान से आने वालों का अक्सर इल्जाम होता है कि वहां उन्हें अपने मजहब पर अमल करने की आजादी हासिल नहीं है और उन्हें बराबर का शहरी नहीं समझा जाता। हुकूमत पाकिस्तान इन इल्जाम को मुस्तरद करती है, लेकिन पाकिस्तान से आने वालों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इनमें शाहमीर भी शामिल है।
पर यहाँ सोच के हम बच्चे पढ़ाएंगे, बच्चों का एडमिशन होगा को स्कूलों में, हम तो धक्के खाएंगे, बच्चे तो सुधर जाएंगे। हम तो यही सोच के इंडिया में जाके खुश होंगे, अपना हिंदू धर्म बचाएंगे, ये हम बच्चे पढ़ाएंगे, यही बड़े हो जाएंगे हिंदू धर्म के लिए पाकिस्तान को बुला देंगे। दूसरों को ही बुलाएंगे, हम जा रहे हैं, भाई हैं, बहन हैं, हम जाएंगे तो वहाँ उनको ही बुलाएंगे। हम यहाँ के आगे देखा तो यहाँ हम उससे ही बहुत दुखी हैं। बच्चे बच्चे कहते हैं अरे वापस चलो, हमारे को रोटी वहाँ रोटी तो सूखी मिलती थी।
हुकूमत ने यहाँ बसने के ख्वाहिशमंद हिंदुओं के लिए जवाबित में कई रियायतों का ऐलान किया है। सफरी दस्तावेजात की शरायत आसान कर दी गई हैं। मजीद रियायतों को अमली शक्ल देने की तजवीज है, लेकिन हिंदू सिंह सोढ़ा ये वादे पहले भी सुन चुके हैं।
बदलाव नाम की चीज जमीनी स्तर पर नहीं है, इससे लोग निराश भी हैं। खाली जैसे अब ये कहा जा रहा है कि हम आपको वर्क परमिट दे देंगे, दे देंगे तो आपको कौन रोक रहा है? हम बैंक खाते खुलवा देंगे तो आपको कौन रोक रहा है?
हो सकता है कि वक्त के साथ इन लोगों की जिंदगी पटरी पर आ जाए, लेकिन फिलहाल वो फिर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं जहां से कोई रेल नहीं गुजरती। सुहेल अली, बीबीसी दिल्ली।
पाकिस्तान में सुबह सिंध की तश्कील करदा सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक इजलास के बाद कमीशन की सरबरा जस्टिस रिटायर्ड माजिदा रिजवी ये कहती हैं कि सिंध में इंसानी हकूक की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है, लेकिन इसे बेहतर करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है और कमीशन इस सिलसिले में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। सिंध वो पहला सूबा है जहां सरकारी तौर पर इस किस्म का कमीशन तश्कील दिया गया है। हैदराबाद सिंध से अली हसन की रिपोर्ट।
हुकूमत सिंध ने 3 साल कबल सूबाई कमीशन बराए इंसानी हकूक तश्कील दिया था। कमीशन की सरबराह जस्टिस रिटायर्ड माजिदा रिजवी ने कमीशन की कारकर्दगी बताने के लिए हैदराबाद में एक इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाद में उन्होंने बीबीसी रेडियो से गुफ्तगू करते हुए एतराफ किया कि सूबे में इंसानी हकूक की सूरत हाल गैर इत्मीनान बख्श है।
हालात ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई अच्छे नहीं है और इसीलिए ये प्रोविंस में पहला प्रोविंस है जिसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है और ये कमीशन बिठाया है।
उनका कहना था कि इस सूरत हाल का तदारुक तो बहरहाल हम ही लोगों को करना है और हम इसकी कोशिश कर रहे हैं।
देखिए, अस्पतालों की हालत ख़राब, दारुल अमान की हालत ख़राब, जेलों की हालत ख़राब, आप अगर उसमें देखेंगे तो हमने उनको इंस्पेक्शन की है, हमने रिकमेंडेशन दी हैं और जब दोबारा उस हॉस्पिटल पे गए हैं तो उन्होंने कहा जी आपके विज़िट की वजह से हमें ये मिला, पैसे मिले, मशीन मिली, फलाना मिली। तो कुछ तो असर होता है ना। देखिए, आपको अगर 100% कामयाबी नहीं हो, अगर 70% भी कामयाबी हो तो आप यही कहेंगे ना कि कुछ काम हुआ है।
जस्टिस माजिदा रिजवी ने एक से जायद बार कहा कि हुकूमत सिंध ने कमीशन के कामों में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की है।
और हुकूमत की एक अच्छी बात जो मैं आपको कहूँ कि मेरे काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जितने 100 मोटो केसेस ले रहे हैं पुलिस फौरन कर रही है, मेजॉरिटी ऑफ देम कोर्ट्स में हमारी एक्सेस है। गवर्नमेंट के जिस इदारे को भी लिखते हैं वो हमें जवाब देते हैं। तो कुछ तो है ना इस कमीशन में जो कि ये कर रहा है। और मैं खामोश बैठने वाली आदमी नहीं हूँ और मैं हर केस को ले रही हूँ और आई एम वेरी हैप्पी कि उसको हम सॉल्व भी किया है। कितने डिसअपीयर्ड केसेस में जब हम रेंजर्स को एक सख्त किस्म की नोटिस भेजते हैं तो वो दूसरे दिन तीसरे दिन कोर्ट में पेश हो जाता है। تو آپ بتائیے یہ کوئی سکسس ہے یا نہیں ہے.
سندھ ہیومن رائٹس کمیشن دیگر عوامی امور کے معاملات کے علاوہ سرکاری محکموں خصوصاً محکمہ پولیس سے متعلق معاملات کا از خود نوٹس بھی لیتا ہے. دوران گفتگو کمیشن کے رکن روبینہ امان بروہی بھی موجود تھیں. ان کا کہنا تھا
ابھی تک اس کمیشن کی ڈیٹرمنیشن اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھے. کمیشن کے اپنے کچھ ریسٹرینٹس ہیں ہمارے لیے, بجٹ کے ابھی تک مختص نہیں کیا گیا, تو ہمارے کچھ ریسٹرینٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم جتنا کام کر سکتے ہیں شاید اس طرح سے نہیں کر رہے.
سندھ ہیومن رائٹس کمیشن کا سرکاری سطح پر قیام اپنی جگہ تسلی بخش کام ضرور ہے, لیکن حکومت کو چاہیے کہ کمیشن کی ضروریات کے ساتھ ساتھ اس کے اختیارات میں بھی اضافہ کرے تاکہ عام لوگوں خصوصاً خواتین کو درپیش مسائل فوری طور پر حل ہو سکیں. علی حسن, بی بی سی, حیدرآباد, سندھ.
بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے 72 سالہ امیر متی الرحمان نظامی کو 1971 کی جنگ آزادی کے دوران جنگی جرائم کے ارتکاب پر گزشتہ شب پھانسی دے دی گئی. اس موقع پر ڈھاکے میں جیل کے سامنے ان کے حامیوں نے مظاہرہ بھی کیا, مگر اس سلسلے میں وہاں انسانی حقوق کی تنظیموں اور ملک بھر میں عمومی رد عمل کیا رہا, یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ڈھاکے میں دی ڈیلی آبزرور کے صحافی سید بدر الاحسن سے. تو ان کا کہنا تھا,
ہمارے لیے آپ کیسے ریلیف ہے, ہاں تھوڑا بہت تو ان کے جو سپورٹ ہے ان میں تو کچھ ناخوشی تو ہے ہی, مگر زیادہ تر جو ہمارے پاپولیشن ہے ان میں کچھ کافی سینس آف ریلیف ہے کہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں دی ویلز آف جسٹس ہیو بین رولنگ فائنلی,
لوگ سمجھتے ہیں کہ انصاف مل گیا اور وہ مطمئن ہیں اس بات پر.
جی ہاں, ان کے جو ریکارڈ ہے 1971 میں اگر آپ دیکھیں پرانی ڈاکومنٹس وغیرہ دیکھیں کافی نیگیٹو رول ہے.
یہ ایک 73 سال ان کی عمر تھی اور بہت ضعیف تھے. عموماً جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اس قسم کے بزرگوں کو پھانسی کی سزا دینے کی بہت خلاف ہیں.
باہر اگر بیرونی ممالک میں یا بنگلہ دیش کے باہر یہ مطالبہ ہر وقت کیا جا رہا ہے, ہم بھی سنتے آئے ہیں ان کو معاف کر دیا جائے اور کلیمنسی دیا جائے. اگر آپ بنگلہ دیش کے اندر دیکھیں تو اس قسم کے کوئی ابھی تک کسی آرگنائزیشن یا کوئی شخص نے یہ مطالبہ نہیں, کیونکہ میرے خیال میں ایک ریزن یہ ہے ہماری جو سینسیبلٹیز یا سینسیٹیوٹیز 1971 کے بارے میں ابھی بہت سخت ہے, تو زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کو پھانسی پہ جانا چاہیے, سزائے موت ہونی چاہیے. ایک وجہ اور بھی ہے, یہ تو صرف 71 میں انہوں نے کرائم نہیں کیے, 71 کے بعد 75 کے بعد یہ لوگ ریہیبلیٹیٹ ہوئے, منسٹر بھی ہوئے, اور پھر ان کی جو رولز تھی 1971 میں انہوں نے کبھی معافی نہیں مانگی, کبھی نہیں کہا کہ ہماری رول غلط تھی. یہ کہتے آئے ہیں کہ ہم نے جو کیا تھا وہ اچھا ہی کیا تھا, یعنی کہ ایک قسم کے ان میں کوئی ریگریٹ نہیں تھی. اور زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اگر یہ وار کرائمز ٹرائل ختم ہو جائے پھر میرے خیال میں شاید یہ انسانی حقوق کے جو مسئلے ہیں ان کو دیکھا جائے گا.
آپ کے خیال میں یہ جو عدالتیں تھیں ان میں دفاع کا پورا حق انہیں دیا گیا تھا؟
ان کو پورا حق ملا اور پوری رائٹ پبلکلی, جو یہ اٹ واز اوپن ٹو دا پبلک, ہم ہر روز پروسیڈنگز پیپر میں دیکھتے رہے, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ پرفیکٹ ٹرائلز تھے, مگر پھر بھی جتنا پرفیکٹ ہو سکتا تھا وہی کیا گیا ہے. شاید آہستہ آہستہ جب جاتے فیوچر میں اور بھی اچھے طریقے سے کر سکیں گے.
ڈھاکے سے یہ تھے سینئر صحافی سید بدر الاحسن. عراق میں ایک بڑا بند حملہ ہوا ہے. عراق میں پولیس اور طبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ملک کے دارالحکومت بغداد کے جنوبی حصے میں ہونے والے اس کار بم دھماکے میں کم سے کم 64 افراد ہلاک اور 87 کے سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کریں گے سقلین امام.
حکام کے مطابق یہ دھماکہ شیعہ آبادی والے علاقے صدر سٹی میں صبح اس وقت ہوا جب بازار میں لوگوں کی بھیڑ تھی. خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے شیعہ افراد کو نشانہ بنایا ہے. ایک عین شاہد نے خبر رساں ادارے اے پی کو بتایا کہ یہ دھماکہ ایک پک اپ ٹرک کے ذریعے کیا گیا جس میں پھل اور سبزیاں لدی ہوئی تھیں. دھماکہ خیز مادہ پھل اور سبزیوں کے نیچے چھپایا گیا تھا. عین شاہد نے مزید بتایا کہ ڈرائیور ٹرک کو بازار میں پارک کرنے کے فوراً ہی بعد بھیڑ میں غائب ہو گیا. 45 سالہ عین شاہد کریم صالح کے مطابق دھماکہ بہت شدید تھا. خیال رہے کہ عراق کے شمالی اور مغربی علاقوں پر کنٹرول رکھنے والا سنی گروپ اکثر شیعہ افراد کو نشانہ بناتا رہتا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ کار بم دھماکے میں متاثرہ ہونے والے افراد میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے اور ان میں سے زیادہ تر کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ حکام کے مطابق دھماکے سے قریبی عمارتوں اور دیگر گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ واضح رہے کہ دولت اسلامیہ زیادہ تر تجارتی علاقوں کو نشانہ بناتی ہے۔ عراق میں فروری میں ہونے والے دو دھماکوں میں کم سے کم 70 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ دھماکے بھی عراق کے شہر صدر کی مارکیٹ میں ہوئے تھے۔
عراق میں ایک بڑا بم حملہ، تفصیلات پیش کر رہے تھے ثقلین امام۔ پاکستان میں پاک افغان سرحد پر خاردار تار لگانے کے معاملے میں آج دوسرے روز بھی سرحد مکمل طور پر بند ہے۔ صرف 10 میتیں ہی افغانستان بھیجی جا سکی ہیں۔ تورخم سرحد، لنڈی کوتل اور ادھر پشاور میں بڑی تعداد میں لوگ پھنس کر رہ گئے ہیں، نہ ادھر رہ سکتے ہیں اور نہ ہی واپس جا سکتے ہیں۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق دونوں ممالک کے اعلی حکام اس سلسلے میں آپس میں رابطے میں ہیں۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
تورخم سرحد پر دونوں جانب سے کشیدگی اس وقت بڑھ گئی جب پاکستان کی جانب سے سرحد پر خاردار تار نصب کی جا رہی تھی۔ مقامی اہلکاروں کے مطابق افغانستان کی سرحد پر تعینات فورس کے اہلکاروں نے خاردار تار لگانے پر اعتراض کیا، جس کے بعد تار کی تنصیب کا کام روک دیا گیا اور سرحد کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ پشاور میں افغانستان جانے والی گاڑیوں کے اڈے کے علاوہ سرحد کے قریب قبائلی علاقے میں متعدد لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جن میں بیشتر مریض ہیں اور علاج کے لیے پاکستان آئے تھے۔ ننگرہار کے ایک شہری ولا جان اپنی بیوی کو پشاور میں شوکت خانم ہسپتال میں علاج کے لیے لائے تھے۔ ولا جان نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ 6 روز تک علاج کے بعد آج صبح 5 بجے واپس جانے کے لیے آیا تو معلوم ہوا کہ راستہ بند ہے۔
خدا کا سیال دے پورس کرنا سب خانہ تھا نہ اسپتال تھا نہ بلشر تھا دغل تمام کا ڈاکٹران لا دی کہ ادھر تب زیادہ۔
ولا جان کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں کوئی شفا خانہ یا ہسپتال نہیں ہے، اس لیے مجبوراً علاج کے لیے یہاں آئے ہیں۔ یہ دیکھو سب لوگ خواتین اور بچوں کے ساتھ یہاں آئے ہیں اور مجبوراً سڑک کے کنارے پڑے ہیں۔ ایک طرف خرچہ بہت ہو جاتا ہے اور دوسری جانب مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ یہ تھے ولا جان کے الفاظ۔ اسی طرح ایک بزرگ عبد الجمیل بھی اپنی بیوی کو علاج کے لیے یہاں پشاور لائے تھے۔
2-3 بجے سے وہ اسپتال میں آئے گا، وہ بولتا ہے کہ تم دوبارہ بستر کرو، ہمارے ساتھ پیسے بھی ختم ہو گئی، ہمارے 20 دن بعد دوائی لکھتا ہے، دوا ہمارا ساتھ 20 دن بعد واپس آئے گا، مالٹی کے ادھر آئے گا راستہ بند ہی نا، بہت مشکل ہے۔
تو آپ صبح سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟
ہاں، صبح 5 بجے میں ادھر آئے گا۔ 5 بجے
آج شام تک یہ واضح نہیں ہوا کہ سرحد کب تک کھلے گی۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے اعلی حکام کے مابین مذاکرات ہوئے ہیں، لیکن اب تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ پاکستان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سرحد اس وقت کھلے گی جب انہیں سرحد پر باڑ نصب کرنے کی اجازت دی جائے گی۔
یہ تھے عزیز اللہ خان۔ سعودی عرب میں حکام نے حال ہی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نامی وزارت یا مذہبی اقدار کی حفاظت کرنے والے ادارے کی پولیس کے اختیارات میں کمی کر دی ہے۔ اس پولیس پر اکثر اپنے اختیارات ناجائز استعمال کرنے کا الزام لگتا رہتا تھا۔ اس کے باوجود ملک میں سب اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں۔ حنان رازق کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نصرت جہاں۔
اس ویڈیو نے سعودی عرب میں ایک بحث چھیڑ دی ہے۔ مذہبی اقدار کی محافظ پولیس اہلکاروں کو ایک عورت اپنا پیچھا کرنے سے منع کر رہی ہے۔ ایسے اور کئی واقعات ہوئے ہیں جن میں سعودی شہریوں نے اس ادارے کے اہلکاروں پر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ایسا موقع شاذ و نادر ہی آتا ہے کہ یہاں کوئی اخلاق اور مذہب کے ان رکھوالوں کے ساتھ اپنے تلخ تجربات کے بارے میں کھل کر بات کرے، لیکن ہمارا رابطہ ایک ایسی خاتون سے ہوا جو کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ انہوں نے برا سلوک کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں جب ہراساں کیا جا رہا تھا تو انہوں نے اسے ریکارڈ کیا، جس کے نتیجے میں انہیں ہاتھ پر کاٹا گیا۔ بی بی سی اس واقعے کی آزادانہ تصدیق نہیں کر سکا۔ یہ خاتون اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔
فصاروا يضربون فك والطرح ولفوها علي زي الخروف ربطوني فيها،
انہوں نے مجھے دوپٹے میں باندھ کر مارا اور میری بے عزتی کی کیونکہ میں نے ویڈیو نہیں ڈیلیٹ کی تھی۔ میں نے شور مچایا اور گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے مجھے ایک دوست سمیت گاڑی میں بند کر دیا۔ میں نے دوبارہ فلم کرنے کی کوشش کی تو ایک اہلکار نے میرے ہاتھ پر کاٹ لیا۔
جلس يعض في يدي لين الجوال انفك من يدي وطاح جوا المرتبه
سعودی حکومت نے حال ہی میں اخلاقی اور مذہبی اقدار کی نگرانی کرنے والی پولیس کے اختیارات میں کمی کرنے کا جرات مندانہ فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد انہیں شہریوں کو بیچ سڑک روکنے اور حراست میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ ان سے شناختی کاغذات کا مطالبہ کر سکیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں نے ٹویٹر پر اس ادارے کے اختیارات میں کمی پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ کچھ مذہبی رہنما بھی اس فیصلے کے خلاف ہیں۔
نئے قواعد بہت جلدی میں متعارف کرائے گئے ہیں اور حکومتی نظام کے ان بنیادی رہنما اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو شاہی فرمان کے مطابق عمل میں آئے تھے۔
سعودی عرب میں مذہبی پولیس کے اختیارات میں کمی نے ایک بحث چھیڑ دی ہے۔ ملک میں کچھ کا خیال ہے کہ ایک نئے دور کا آغاز ہے۔
حنان رازق کی رپورٹ پیش کر رہی تھی نصرت جہاں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں نوجوان ڈاکٹرز اپنے مطالبات کے حوالے سے ایک طویل عرصے سے احتجاج پر ہیں، لیکن آج صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں ان ڈاکٹروں نے جعلی نوٹ لگے مصنوعی درختوں اور شربت کی ریڑی کے ذریعے ایک بہت ہی انوکھا احتجاج کیا۔ اس کی تفصیل کیا ہے بتائیں گے کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ڈاکٹروں نے انوکھا احتجاج سینئر ڈاکٹر ارشاد کوسا کی بازیابی اور اپنے دیگر مطالبات منوانے کے لیے کیا۔ ڈاکٹر ارشاد کوسا کو دو روز قبل کوئٹہ شہر سے اغوا کیا گیا تھا۔ ان کی بازیابی اور اپنے دیگر مطالبات کو منوانے کے لیے ڈاکٹروں نے ایک احتجاجی ریلی نکالی، جس کے دوران یہ نعرے لگتے رہے۔ سیول اسپتال سے نکالی جانے والی ڈاکٹروں کی ریلی میں پہلی مرتبہ دو انوکھی چیزیں بھی دیکھنے میں آئیں۔ ان میں سے ایک وہ مصنوعی درخت تھے جن پر جعلی نوٹ لگائے گئے تھے۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر حفیظ مندوخیل کا کہنا تھا کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اعلیٰ حکام سے جب مذاکرات کرنے گئے تھے تو انہیں ان مذاکرات میں سابق سیکرٹری خزانہ مشتاق ریسانی نے جواب دیا تھا کہ نوٹ درختوں پر نہیں اگتے۔ انہوں نے کہا کہ گرفتاری کے بعد جب مشتاق ریسانی کے گھر پر چھاپہ مارا گیا تو وہاں سے کروڑوں روپے برامد ہوئے۔ ڈاکٹر حفیظ کا کہنا تھا کہ درختوں پر جعلی نوٹ لگا کر احتجاج کے ذریعے بتانا ہے کہ ان درختوں پر نوٹ صرف افسر شاہی اور بڑے لوگوں کے لیے اگتے ہیں۔
تو یہ انہوں نے ڈاکٹر نے احتجاج کیا کہ واقعی میں درختوں پہ تو نہیں اگتے ہیں، یہ تو کہیں اور ہوتے ہیں جو تمام ویڈیوز پہ تھے کہ ان کے گھروں سے ہیں۔ تو ابھی تو ہم اس بات پہ حیران ہیں کہ آپ کے پاس گھر میں اتنے موجود ہیں تو پتہ نہیں آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے ہوں گے، اور آپ لوگ سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہو، آپ کے پاس سب کچھ ہے، وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ لوگ پراپرلی یوٹیلائز نہیں کر رہے ہو۔
ڈاکٹروں کی ریلی میں ایک ریڑی بھی تھی جس پر وہ علامتی طور پر شربت بیچتے رہے۔ ریلی میں ریڑی ان کی جانب سے اس بات کا اظہار تھا کہ معاشی مسائل کے باعث ڈاکٹر ریڑی لگانے پر مجبور ہوں گے۔
یہ تھے کوئٹہ سے محمد کاظم۔ بی بی سی کو یہ معلوم ہوا ہے کہ 2014 کے آغاز کے بعد سے 1250 سے زیادہ نامعلوم مرد، خواتین اور بچے ترکی، یونان اور اٹلی میں 70 مقامات پر بے نشان قبروں میں دفن کیے گئے ہیں۔ یہ سب افراد یورپ میں ایک نئی زندگی کی تلاش کے لیے بحیرہ روم عبور کرنے کے عمل کے دوران ہلاک ہوئے۔ زیادہ تر ہلاکتیں سمندر میں ڈوبنے سے ہوئیں اور ان کی لاشیں بہہ کر یونان، اٹلی اور ترکی کے ساحلوں پر آئیں۔ بی بی سی کے نامہ نگار رامی روحائم کی رپورٹ شمائلہ خان کی زبانی۔
شام کی جنگ سے بچ کر پناہ گزینوں سے بھری ایک کشتی یونان کے جزیرے لیسبوس پہنچی ہے۔ مرد، خواتین اور بچے سفر کے جذباتی صدموں سے بے حال ساحل پر پہلا قدم رکھتے ہی بکھر سے رہے ہیں۔ دنیا بھر سے آئے رضاکار ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اس کشتی میں سوار کوئی شخص ڈوبا نہیں، لیکن ان میں سے ایک کشتی میں ہی کچل کر مارا گیا، جبکہ ایک اور شخص کو زمین پر پیر رکھتے ہی دل کا دورہ پڑ گیا۔ ان زندہ بچ جانے والے افراد کے لیے ایک چھوٹی سی تسلی اس بات کی تھی کہ وہ ان لوگوں کو شناخت کر سکتے تھے جن کے ساتھ وہ سفر کر رہے تھے۔ لیکن یہاں سینکڑوں افراد ایسے ہیں جو یا تو سمندری پانیوں میں کھو گئے یا ملے لیکن ان کی شناخت نہیں ہو سکی۔ دنیا بھر میں موجود ان کے رشتہ داروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے اور انہیں ایک ایسے درد کے ساتھ چھوڑ گئے ہیں جو ساری زندگی انہیں پریشان کرتا رہے گا۔ یہ لیسبوس میں پناہ گزینوں کا قبرستان ہے۔ اسے پچھلے سال پناہ گزینوں کی بڑی تعداد میں ہونے والی ہلاکتوں کے بعد بنایا گیا تھا۔ پہلی نظر میں یہ یونانی جزائر پر کسی بھی دوسرے زیتون کے درختوں سے بھرا سرسبز پہاڑوں میں گھرا ایک پہاڑی پر واقع قبرستان کی طرح لگتا ہے، لیکن انہی درختوں کے درمیان درجنوں قبریں موجود ہیں۔ یہاں دفن 70 پناہ گزینوں میں اکثر کو ایک نمبر کے ذریعے شناخت کیا جا سکتا ہے۔ ان کی لاشوں کو لیسبوس میں رہنے والے ایک مصری شہری مصطفیٰ داوا نے تدفین کے لیے تیار کیا تھا، اور انہوں نے ہی اس نئے قبرستان کا خیال پیش کیا تھا۔
میں میت کو پہلے ہسپتال لے کر گیا، پھر یہاں لایا اور پھر اسے غسل دیا، اسے کفن میں لپیٹا، دعا کی اور پھر قبر تیار کی، اور پھر اس کا منہ قبلے کی طرف کر کے لٹا دیتا ہوں۔ میں اس پہ لکڑیاں لگاتا ہوں۔ عموماً آپ قبر پہ پتھر رکھتے ہیں، میرے پاس اتنے پتھر نہیں ہیں تو میں لکڑی کا استعمال کرتا ہوں، پھر میں قبر بند کرتا ہوں اور آخری دعائیں کرتا ہوں۔
BBC کی تحقیق کے دوران معلوم ہوا ہے کہ بحیرہ روم عبور کرنے کی کوشش میں مرنے والے 1,000 سے زیادہ پناہ گزین اٹلی، یونان اور ترکی کے 70 سے زیادہ قبرستانوں کی بے نشان قبروں میں دفن ہیں۔ پچھلے 2 سالوں کے دوران 8,000 لوگ یورپ پہنچنے کی کوشش کے دوران ہلاک ہوئے۔ ان میں سے جو لاشیں ملیں ان میں ہر 7 میں سے ایک لاش ایسی تھی جسے بے نشان قبر میں دفنایا گیا۔ فاروق پارکر پچھلے 5 ماہ سے اپنے بھتیجوں کی تلاش کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ان کے بھائی اور بھابھی اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب لیسبوس کے قریب ہی ان کی کشتی ڈوب گئی تھی، لیکن ان کے 4 بھتیجوں کی لاشیں کبھی نہیں ملی۔ انہوں نے ترکی اور یونان تک سینکڑوں میل دور کا سفر اس امید کے ساتھ کیا کہ انہیں یا تو ان کے زندہ ہونے کے ثبوت مل جائیں یا کم از کم لیسبوس میں غیر شناخت یافتہ دفن بچوں کی لاشوں سے ان کا ڈی این اے مل جائے۔ کابل سے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے فاروق نے بتایا کہ انہیں اس کام کے اخراجات پورے کرنے کے لیے افغانستان میں اپنا گھر بیچنا پڑا۔
میرے لیے یہ پتہ لگانا بہت اہم ہے کہ آیا وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ اگر وہ زندہ ہیں تو یہ سب سے بہترین بات ہوگی، خدا نخواستہ اگر وہ مر گئے ہیں، اور اگر وہ ہمیں مل جاتے ہیں تو کم از کم ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنی آخری آرام گاہ میں ہیں۔ ہم نے اپنے خاندان کے 6 افراد کھوئے ہیں، ہماری زندگی اور ہمارا خاندان اب سب ختم ہو چکا ہے۔
ان تینوں ممالک میں مقامی حکام بے حساب بے نام لاشوں سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیونکہ یونانی حکام کو ایک بڑی تعداد میں لاشیں ملیں، اس لیے انہیں کنٹینرز لانے پڑے جس میں یہ لاشیں کئی دن، ہفتوں اور حتیٰ کہ مہینوں تک رکھی جاتی ہیں۔ ان لاشوں کی فورنسک رپورٹ کے لیے لیسبوس کے قریب ہی تھیوڈورس نوسیس کے اسپتال لے جایا جاتا ہے، جہاں عملے کے ایک شخص نے بتایا۔
بعض اوقات مجھے لوگوں کی طرف سے کال آتی ہے کہ ان کے خاندان کا ایک رکن لاپتہ ہے۔ بعض دفعہ وہ تصاویر دیکھنے ہسپتال آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا وہ تصاویر کے ذریعے انہیں شناخت کر سکتے ہیں یا نہیں، جو کہ پہلا قدم ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنا ڈی این اے کا نمونہ لیبارٹری بھیجتے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ شاید وہ مل جائے۔ اگر لاشیں شناخت نہ ہو پائیں تو انہیں کچھ عرصے کے لیے فریج میں رکھا جاتا ہے جب تک انہیں دفنانے کے لیے ضلع اٹارنی کے احکامات جاری نہ ہو جائیں، پھر ان کا کفن دفن کیا جاتا ہے۔
یورپی ساحلوں جیسے کہ یہاں لیسبوس میں رضاکار ہر وقت آنے والی کشتیوں پر نظر رکھتے ہیں، اور جیسے ہی یہ کشتیاں ساحل پہ پہنچتی ہیں ان میں سے پناہ گزینوں کو اتارنے اور ان کی زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے ابتدائی طبی امداد دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ وہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ایسے افراد کی مدد کرتے ہیں جن کے رشتے دار لاپتہ ہیں۔ محمد نعین ایک افغان اور سابق پناہ گزین ہے جو سن 2012 سے لیسبوس میں رہ رہے ہیں اور پناہ گزینوں کی مدد کر رہے ہیں۔
یہاں لاپتہ ہونے والے کیسز کی تعداد کے بارے میں معلومات کی کمی ہے۔ لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ لوگ ترکی سے نکلے تھے تو وہ اپنے جسموں اور ناموں سمیت غائب ہو گئے ہیں۔ ہر کوئی بچ جانے والوں پر توجہ دے رہا ہے، لیکن کسی کو بھی ان کی پرواہ نہیں جو ڈوب گئے ہیں۔
جو لوگ یورپ پہنچنے کے چکر میں اپنی جانوں سے گئے، وہ اپنے پیچھے رشتے داروں کو اس آس پہ چھوڑ گئے کہ ایک دن وہ انہیں دیکھ پائیں گے، لیکن جو لوگ لاپتہ ہو گئے انہوں نے ایک تاریخ قسم کی آس چھوڑی ہے جو اب دوبارہ ملنے کی نہیں، بس اس کے ختم ہونے کی ہے۔
بہتر زندگی کی تلاش میں نکلنے والے تارکین لیسبوس کے قبرستان میں۔ بی بی سی کے رامی روحائن کی یہ خصوصی رپورٹ پیش کر رہی تھی شمائلہ خان۔ سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ بی بی سی اردو .com پر ہماری شہ سرخی وہی ہے کہ وزیر اعظم سے اثاثوں اور جائیداد کے متعلق 7 سوال۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے سکلین امام اور پروڈیوسر تھیں ایمن خواجہ. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے لندن میں ڈیرک کلارک نے اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ رہے عامر صدیق. تمام ساتھیوں کو اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروق.
پاکستان کی پارلیمان نے متحدہ اپوزیشن نے وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے اثاثوں سے متعلق 7 سوالات نواز شریف کے سامنے رکھے ہیں اور ان سے قومی اسمبلی میں آ کر جواب دینے کا مطالبہ کیا ہے. 9 نیپالی شیرپا گائیڈز کی ایک ٹیم نے ماؤنٹ ایورسٹ سر کر لی ہے. 2 سال قبل آنے والے ایولانچ کے بعد پہلی بار ایورسٹ کی چوٹی سر کی گئی ہے. ایولانچ میں 18 افراد ہلاک ہو گئے تھے. مصر کی عدالت نے 25 افراد کو موت کی سزا سنائی ہے جن پر ملک کے جنوبی قبائل کے درمیان لڑائی کرانے کا الزام ثابت ہوا ہے. یہ مقدمہ عربی قبیلے اور نوبی نسل کے قبیلے کے درمیان فسادات سے متعلق تھا. یورپی پارلیمان نے یورپی پولیس ایجنسی کے لیے نئے اختیارات کی منظوری دے دی ہے جن کے ذریعے یورپی یونین کی شدت پسندی سے نمٹنے اور انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے کی صلاحیت بڑھ جائے گی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.